أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله لا أذن في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بجي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اگر زحمت نہ مومنی سے درخواست کروں گا آگے آگے تشریف لے آئیں، جگہ خالی ہے. درود بجی محمد وآل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل.
ایدر محترم، شہادت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. آسمان ولایت کے نویں اختر تابنا کی شہادت کی مناسبت سے ولی اللہ الاعظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تمام مراجع و بالعموم تمام مسلمانان عالم اور ان کے پیروکار اور ان کے محبوں کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیت دو اہم احکام کو ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے. ایک حکم اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا حکم سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. یہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ زندگی کے تمام مراحل کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہو، ایک گھنٹے کے لیے ہو، اگلے گھنٹے کے لیے نہ ہو. انسان جب تک اس دنیا میں ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کو فیس کر رہا ہے، اور اس چیز کی نسبت اس کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے. جب تک انسان اس حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا رہے گا، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. تو بس تقوی الہی کا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو مد نظر رکھا جائے، اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہوا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں خدا کے قانون کو مد نظر رکھنا ہے. زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، بستر پہ ہوں، بز میں ہوں، رز میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہو، کہیں پر بھی ہوں، حکم الہی کو مد نظر رکھنا ہے. اور اس حکم الہی کو یا اخلاق کے شکل میں، یا عقائد کے شکل میں، یا شریعت کے احکام کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. یعنی ہمیں کس پہ عمل کرنا ہے؟ یا ہم اخلاق کے دامن میں اس چیز کو ڈھونڈیں گے، یا عقائد کے دامن میں ڈھونڈیں گے، یا احکام اسلامی یا شریعت اسلامی کے دامن میں ڈھونڈیں گے. انسان کی زندگی ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے. یا آپ اخلاق پہ عمل کر رہے ہیں، یا آپ اسلامی تعلیم پر، احکام شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، یا باقاعد عمل پہنا ہے، یہی تینوں چیزیں انسان کی زندگی کے خلاصہ ہیں۔ اور خدا کہہ رہا ہے وہ کونو مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونا در حقیقت ان کی تربیت کے زیر اثر آنا ہے۔ ساتھ ہو جانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، نہیں، ان کی تربیت میں آ جائیں، ان کی تربیت کے زیر سایہ پروان چڑھیں، تاکہ تقوی الہی بھی معنی دیں اور اہل بیت کی تربیت میں اپنا اثر کریں۔ بلکہ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ دوسرے ائمہ کی طرح امام محمد باقر، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آج میں ان کی سیرت سے ان کے کچھ اقوال کو نقل کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام کا ہر حکم ہمارے لیے قابل احترام ہے، خصوصاً وہ حکم کہ جس میں امام سیرت گزارنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ اگر ہم صاحب نجات بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے فرامین پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ہمیں ان کے کہنے پر عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف ان کی محبت کا دعویٰ کریں اور ان کے عمل کے مطابق عمل نہ کریں، ان کے فرامین کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، تو اس محبت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، محبت ہو اور جس سے محبت کی جا رہی ہے حسن امام سے اس کے حکم کے مطابق نہ ہو، تو وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت انسان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اب ان افراد کو جو نوسیری ہیں، جو قالی ہیں، جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں، کیا علی کی شان کو گھٹا رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، علی کو انسان سے بڑھ کر خدائیت کا درجہ دے رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، علی کو نہیں کہہ رہے تم انسان ہو، علی کو کہہ رہے ہیں اے علی تم خدا ہو، خدا مانند ہو، کمثل اللہ ہو، تم اللہ کے مثل ہو۔ لیکن یہ محبت ضرور ہے، لیکن یہ محبت چونکہ اطاعت کے ساتھ نہیں ہے، مولا علی ایسے افراد کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محبت ہے، محبت میں علی کے فضائل کو، علی کے درجات کو اپنی عقل کے مطابق بڑھا رہے ہیں۔ محبت ہے لیکن اطاعت نہیں ہے، محبت علی ہے لیکن علی کے معیار اور علی کے اصول کے مطابق نہیں ہے۔ جب علی کے اصول کے مطابق علی کی محبت نہ ہو، تو علی کو ایسی محبت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اہل بیت کی محبت ہو ہمارے اندر، لیکن اہل بیت کے حکم کے مطابق نہ ہو، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، اہل بیت کے عمل کے ساتھ نہ ہو، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ نصیری غالی کیا کر رہا ہے، وہ علی کی محبت میں علی کے درجے کو بڑھا رہا ہے، گھٹا نہیں رہا، بڑھا رہا ہے اپنی دانش میں، اپنے عقل میں۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس حسن ہے، توجہ رکھیے گا، وہ محبت جو خدائی اصولوں کے مطابق ہو، امام کے حکم کے مطابق ہو، وہ محبت قابل ذکر ہے اور وہ محبت انسان کے کام آنے والی ہے۔ بس ہم بھی اگر امام علی، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کریں اور ان کی سیرت سے قریب ہونے کی کوشش نہ کریں، اس محبت کو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے امام جواد علیہ السلام نے بہت سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں، کچھ نوجوانوں سے متعلق ہیں، کچھ ان افراد سے متعلق ہیں کہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، کچھ آئیڈیالوجی سے متعلق ہیں کہ جناب ہر سنی سنائی بات پر دھیان مت دیا کرو، کچھ اجتماع سے متعلق ہیں، کچھ انفرادیت سے متعلق ہیں، کچھ سوسائٹی سے متعلق ہیں۔ یہ مختلف اقوال جو ہیں امام کے، یہ اس لیے تاکہ ہم ان کی محبت کے ساتھ ان کی پیروی کا بھی انتظام کریں۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت امام جواد علیہ السلام نہایت کم سنی کے عالم میں امام بنے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں تھے کہ جب امام رضا کو مدینے سے بلوایا گیا ہے، اور 8-9 سال کی عمر میں آپ نے درجہ امامت حاصل کیا، اور اس بچپنے میں بھی امام نے اپنے علم کی ذوف شانی سے علوم آل محمد کے اسرار کو آشکار کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا۔ اور امام کی یہی علمیت، امام کا زمانۂ طفولیت میں امام کی در حقیقت اس عظیم ترین ذمہ داری کو سنبھالنا لوگوں کے دلوں میں ان کے حسد کا سبب ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر میں کیسے امام بن گئے، وہاں خدا خدا عالم اس نبی کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب نبی جو ہے گہوارے میں لیٹ کر نبی ہو سکتا ہے جو فخر انبیاء ہو، تو کیا زمانے طفولیت میں امام نہیں ہو سکتا؟ توجہ رکھیے گا ذہن گرمی۔ اور پھر امام کی جو زیادہ سے زیادہ عمر لکھی گئی ہے وہ 25 برس لکھی گئی ہے۔ ان 25 برس میں امام نے بے شمار ہمارے سامنے کلمات زرعی ادا کیے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پہلا قول جو امام کا وہ دوستی سے متعلق ہے۔ انسان بغیر دوستی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دوستی نے اٹیچمنٹ، یعنی الحاق، یعنی اتصال، یعنی ملنا، یعنی کوئی ایسا کہ جس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، خواہ وہ آپ کا باہر کا فرینڈ دوست ہو، وہ ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو۔ ایک فرینڈ ہونا، ایک دوست ہونا انسان کی زندگی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اور مولا علی نے خود کہا ہے کہ کمزور ترین شخص وہ ہے جس کے دوست نہ ہوں۔ جو اپنے دوست نہ بنا سکے وہ کمزور ترین شخص ہے۔ اس سے زیادہ کمزور وہ ہیں جس کے دوست ہوں اور وہ ان دوستوں کو کھو دے۔ توجہ رکھیے، کہا کہ دیکھو دوست بناؤ اپنے۔ دوست بنانے کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی اپنے مزاج پر پیر رکھو۔ تمہارا ایک مزاج ہے، تمہاری ایک سیرت ہے، تمہاری ایک ہیبٹ ہے، تمہاری ایک عادت ہے، تمہاری ہر کسی سے نہیں بنتی۔ تو جب تک تم اپنے آپ پر قدم نہیں رکھو گے، اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کرو گے، تم اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ کہا کمزور ترین شخص وہ ہے کہ جو دوست نہ بنا سکے، اخوان یعنی اپنا بھائی نہ بنا سکے، اور اس سے زیادہ کمزور وہ ہیں جس کے اپنے دوست اور بھائی ہوں اور وہ ان کو کھو دے، اس میں طاقت نہ ہوگی ان کو روک سکے۔ اب امام نے کہا کہ، یعنی امام نے نہیں کہا، امام کے قول سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ بغیر دوستی کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں دیکھو دوستی کرو، لیکن دوستی اس سے کرو کہ جو دوستی کے قابل ہو۔ تا توانی بے گریزی از یار بد، یار بد بدتر از مار بد۔ کہا کہا کہ جہاں تک ہو سکے دوست سے، بد سے، برے دوست سے بچو جہاں تک ہو سکے۔ اس لیے کہ برا دوست جو ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سانپ تمہارے جسم کو ڈسے گا، یار بد تمہارے ایمان و عقیدے کو نابود کر دے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ دیکھیے، یہ بہت ہی سوشل قول ہے امام کا، ہم سب کے لیے ضروری ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اس قول پہ عمل کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ایاک والمصاحبۃ الشریر فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح اثره۔ کہتے ہیں تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم برے شریر دوست سے بچو، لازم و ضروری ہے تمہارے لیے۔ دوستی کرو، شیک ہینڈ کرو، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، لیکن دیکھو تو آیا یہ دوستی قابل ہے، آئے یہ رازدار بنائے جانے کے قابل ہے، آئے اس پہ ٹرسٹ اور اعتماد و بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایات میں ہر چیز کو بیان کیا گیا، وَإِيَّاكَ وَالْمُصَاحَبَةَ الشَّرِيرِ، شریر لوگوں سے، شر پسند لوگوں سے، بدترین لوگوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کیا کام کرتا ہے، فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، سیف یعنی تلوا، شمشیر برندہ، ہاتھ رکھیں اور انگلی کاٹ دے، اتنی تیز ہوتی ہے۔ مسلول یعنی وہ شمشیر کہ جس کی دھار بہت تیز ہو، ہاتھ رکھیں گے ہاتھ کٹ جائے گا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سیف مسلول چمک رہی ہے، شائننگ کر رہی ہے، لائٹ مار رہی ہے، بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ یحسن منظرہ، ایسی تلوار کا دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، ولیکن یقبہ اثرہ، لیکن ان کا اثر جو ہے وہ بہت بدتر ہوتا ہے۔ اگر کسی اناڑی کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، وہ کتنا قتل و غارت کرے گا؟ امام کہہ رہے دیکھنے میں بہت اچھی ہیں، اسی طریقے سے وہ بدترین دوست جس کا ظاہر بہت اچھا ہو۔ ابھی نوجوان بچے اور بچیاں جو دوستیاں کر رہے ہیں اسکول میں، کالج میں اور مختلف جگہ پر، یہ دیکھیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ان دوستیوں سے بچو، ان دوستیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، ان دوستیوں سے جدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسن و منظر ہو، یہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے، اس کی انگلش بہت اچھی ہے، اس کا لباس بہت اچھا ہے، اس کی شکل بہت اچھی ہے، اس کا میک اپ و ظاہری حلیہ بہت دل کو لبھانے والا ہے، لیکن یقبہ منظر اثر ہو، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ تمہارے ایمان و عقیدے کو نابود کرنے والا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں عزیزان گرامی، تو ہمیں ایسی دوستی نظر آ رہی ہیں۔ ہم دوستی کرنے سے پہلے جانچ پڑتال نہیں کرتے، جو مسکرا کے مل رہا ہے اس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اور جب سے یہ فیس بک کی دوستی اور قلمی دوستی کا آغاز ہوا ہے تو ہر ایرا غیرا آپ کی زندگی میں شامل ہے، ہر ایرا غیرا آپ کے ساتھ شامل ہے، پتہ نہیں کہ کون کیا ہے، کس نیت سے آیا ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے ہیں کہ ایسے بدترین لوگوں سے بچو، اس لیے کہ یہ بدترین دوست تمہارے ایمان کو نابود کرنے والا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب امام کا دوسرا قول آپ کی خدمت درج کروں، اس لیے کہ میں کچھ قول نقل کرنا چاہتا ہوں جو ہماری سوسائٹی سے متعلق ہیں، اور یہ وہ قول ہے جو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ، پریشان ہیں لوگ، بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، کیا کریں، کس سے کریں، تحقیق کیسے کریں لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، آیا کیا چیز دیکھنی چاہیے، ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کا۔ مولانا استخارہ، خوب استخارہ خود راہ حل نہیں ہے، استخارہ راہ حل نہیں ہے شادی کے لیے، اور بہت سے ایسے استخارے والی شادیاں تھیں جن کا انجام طلاق پہ ہوا، بہت سی ایسی غیر استخارے والی شادیاں تھیں جن کا انجام بہت اچھا ہوا۔ استخارہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کا داماد جو آپ کی بیٹی کو طلاق دے گا یا نہیں دے گا، توجہ رکھیے گا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا، اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہوگا، استخارہ کہہ کے کرو یا نہ کرو، کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اچھا ہے برا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم اپنا کام بھی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اب امام شادی کے مسئلے کو بتا رہے ہیں، ایک باپ جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے اور وہ منتظر ہے کہ کوئی دقل باپ کرے، دستک دے کہ ہم تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، شکل صورت دیکھی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا، مال و متا دیکھا جاتا ہے، گاڑی بنگلہ دیکھا جاتا ہے، فیملی ممبر زیادہ تو نہیں ہیں، زیادہ ہوں گے تو مسئلہ ہوگا، لہذا کم فیملی ممبر، اب یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، جناب کم فیملی ممبر والوں سے شادی کرو، توجہ رکھیے گا، یہ ایک وبا بھی ہماری یہاں آ گئی ہے۔ اب امام سے پوچھیں، مولا بتائیے شادی کے مسئلے میں ایک باپ کو کیا کرنا چاہیے، ایک باپ اپنی جوان بچی کی شادی کے لیے کس چیز کو مد نظر رکھے۔ بھائی اگر آج امام زمانہ موجود ہوں، یعنی موجود تو ہیں، یعنی ہماری دسترس میں ہو کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ہم کہیں کہ مولا بتائیے کہ ہم کیا کریں، تو امام نحوم نے یہ مسئلہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے اجتماع کا مسئلہ ہے، تمہارے معاشرے کا مسئلہ ہے، ہر باپ پریشان ہے، کس سے شادی کرے، کیا کرے؟ اب امام دیکھے کیا کرے، امام نفسیات کو جانتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ من خطب الیکم فرضیتم دینہ و امانتہ فزوجوہ۔ کوئی تمہارے دروازہ کھٹکھٹائے تمہاری بچی کی شادی کے لیے کہ ہم آپ کی بچی کو اپنی بچی بنانا چاہتے ہیں، امام کیا کریں؟ کوئی من خطب الیکم، کوئی آیا ہے تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے؟ فرضیتم، تم راضی ہو جاؤ۔ دیکھیے الفاظ دیکھیے روایت کے، راضی ہو جاؤ، دینہ امانتہ، اس کے دین سے، اس کی امانت داری سے، ان دو چیزوں سے راضی ہو جاؤ، دل میں بات ٹھہر جائے، کیا ہو؟ فزوجو، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو، شادی کر دو۔ دو چیزیں ہیں اور ایک حالت ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام نے کہا دینہ، دین اور امانت داری، یعنی ایک خدا کے ساتھ معاملہ، ایک لوگوں کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ معاملہ۔ ممکن ہے خدا کے ساتھ بہت نیک ہو لیکن لوگوں کے ساتھ 420 ہو، دو نمبر کا ہو، دھوکہ دینے والا ہو، یہ اس کا دین کام کر رہی ہے، یہ بہت اچھا تعلقات بنانے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، چور باداری نہیں کرتا، لیکن خدا کے ساتھ دین کے معاملے میں ڈنڈی مارنے والا ہے، نہیں۔ مگر دونوں چیزیں ساتھ ہوں، بیلنس زندگی چاہتے ہو اپنی بچے کی، تو دونوں چیزیں دیکھو، دین بھی دیکھو، دنیا بھی دیکھو، سوشل اس کے ایگریمنٹس کو دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو۔ اور پھر امام نے کہا فرضی، تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ، دیکھو نہیں، ہماری دیکھا، ہاں جی شکل صورت کا اچھا ہے، فلاں خاندان والے چلے جو اوکے، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ جناب کہاں شادی کر دی، ہیں ایسی شادیاں، کیسز آتے ہیں کہ جناب طلاق چاہیے، ابے بھائی چار دن تمہاری زندگی کو ہوئے ہیں، تھوڑا صبر تو کرو، نہیں جناب طلاق چاہیے، جدائی چاہیے، الگ ہونا چاہتے ہیں، خلا چاہیے، کیوں؟ جلد بازی میں شادی کی تھی، جو چیز دیکھنی تھی وہ ہم نے نہیں دیکھی، جو نہیں دیکھنی تھی وہ دیکھ لی، اب جو چیز نہیں دیکھنی تھی وہ دیکھ کر شادی کر لی، اس کو کرائیٹیریا بنا لیا، کیا ہوگا؟ وہ مصیبت گلے آ جائے گی۔ اور جس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، اس سے راضی ہونا چاہیے تھا، اس کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو گئی، جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ امام کہہ رہے ہیں راضی ہو، فرضی، تم راضی ہو جاؤ۔ راضی ہو جاؤ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہیں اس کے بارے میں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولانا اس کے ایمان کا لیول کیسے چیک کریں؟ بھائی ایک لڑکا ہے، ظاہری دیندار ہے، نماز روزے کی پابند ہے، حسب نصب اچھا ہے، خوش اخلاق ہے، پڑھا لکھا ہے، کام کاج کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، لوگوں کے مال نہیں کھاتا، مثلا جو اس کے اجتماعی، اس کے سوشل ریلیشنز ہیں اس میں اوکے ہے، فٹ ہے بالکل، ایون نماز بھی پڑھتا ہے، ظاہری دینداری کو اہمیت بھی دیتا ہے۔ امام نے کہا اگر تم راضی ہو فزوجو، اور اس کے بعد ان دونوں کو، میاں اور بیوی کو چھوڑ دو۔ ہماری یہ جو سوشل پرابلمز گھروں میں ہو رہی ہیں اب، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کے والدین دونوں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، دخالت دیتے ہیں لڑکا لڑکی کی شادی کے مسائل میں، اس وجہ سے وہ اپنی گاڑی نہیں چلا پاتے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ جناب یہ شخص جو ہے آج مثلا ایمان کے 9 درجے پر ہے، شادی کے 5 سال بعد بھی 9 درجے پر ہی ہوگا، نہیں، ممکن ہے 10 درجے پہ، 12 درجے پر ہو جائے مثلا، ممکن ہے 8 درجے، 7 درجے، 6 درجے پہ تنزلی کے شکار ہو جائے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کسی کی؟ نہیں۔ اصحاب رسول کی گارنٹی نہیں ہے، جو رسول کے زمانے میں ایمان والے تھے وہ بعد میں علی کی ولایت سے منحرف ہو گئے، تو ان کی بھی گارنٹی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ نبی کے بیٹے کی گارنٹی نہیں ہے، امام کا وہ بیٹا جس نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کی گارنٹی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو پھر ایک عام انسان کے بارے میں گارنٹی کہتے تھے؟ امام نے کہا دیکھو دو چیزیں مد نظر رکھو، ایک اس کا دین کا پہلو، عبادت خدا کا پہلو، اور ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ سوشل، اس کے تعلقات، سوشل ریلیشنز۔ اگر یہ دونوں اچھے ہوں، تم راضی ہو، مطمئن ہو، دل میں اتر رہا ہے، فزوجو، شادی کر دو۔
اور پھر ان کو زندگی گزارنے دو, خود زندگی گزارنے دو. ہر جگہ ان کو ہاتھ پکڑ کے چلانے کی ضرورت نہیں. ہماری پرابلمس یہ ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, ہر جگہ دادا دادی ساس سسر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ پنگا کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے نوجوان جو ہے بے چارہ دلہا یا دلہن جو ہے وہ اپنی زندگی گزار نہیں پاتے. اچھا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بعض اوقات نیک نیتی کی بنا پہ ہو رہا ہوتا ہے, فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتے کہ ہم فری فنڈ میں مشورہ دے رہے ہیں تو جناب بہت اچھا ہو جائے گا, یہ ان کی زندگی بہت گل و گلزار بن جائے گی, آرام دہ ہو جائے گی. لیکن یہ بعض اوقات فری فنڈ کا مشورہ اور فی سبیل اللہ جو آپ مشورے دے رہے ہیں ٹانگ اڑا رہے ہیں, یہ ان کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, لہذا ان کو چھوڑا جائے تاکہ خود جو ہے یہ زندگی کی تعمیر کرے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح پڑھانے کے بعد کہتے تھے بے روید و زندگی رچا امیر کنید, کیا کہتے تھے, جائیے اور دولہا دلہن آپ دونوں مل کے زندگی کی تعمیر کریں, خود تعمیر کریں. کہیں ایک دوسرے کو قبول کرو گے, کہیں نہیں کرو گے, کہیں ناراض ہو گئے, کہیں پیار کرو گے, غصہ ہو گئے, کہیں منہ موڑ کے بیٹھ جاؤ گے, کہیں منہ جوڑ کے بیٹھ جاؤ گے. زندگی اسی چیز کا نام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہو کہ تم یہ بولو گے میں یہ بولوں گا, تم یہ کرو گے میں یہ کروں گا. نہیں, کوئی اسکرپٹ لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی مکالمہ نویسی نہیں ہوئی ہے زندگی کے لیے. کبھی شوہر اچھا ہوگا, کبھی بیوی بی اچھی ہوگی, کبھی بیوی بی گرم ہوگی شوہر نرم ہوگا, کبھی شوہر نرم ہوگا بیوی بی گرم ہوگی, یہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے. ضروری ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. امام کہہ رہے دین دیکھو اور اس سے راضی ہو جاؤ, یعنی دین دیکھو اس کا تمہیں معلوم ہونا چاہیے. دین کسے کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے. امانت کسے کہتے ہیں, امانت داری, ان لوگوں کی امانت کو ان تک پہنچانا, معاملات میں صادق سچا اور امین ہو. اب امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دین کو نہ دیکھا, اس کی امانت داری کو نہ دیکھا, یہ دیکھ لیا راضی نہیں ہوئے, دل میں نہیں اترا, کر دو بس جلدی سے, پتہ نہیں دوبارہ کوئی رشتہ اچھا آئے نہیں آئے. ہوتا ہے اس انتظار میں جلدی جلدی شادی کر دیتے ہیں کہ جناب رشتہ آئے گا نہیں آئے گا. کیا ہوتا ہے, یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کئی کئی رشتے آتے ہیں اور کئی کئی اس میں کیڑے نکالتے ہیں, جناب یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, فلاں ایسا تھا فلاں ویسا تھا. انہیں بقول ایک صاحب کے اسکیل لے کے گھوم رہے ہو تو ناک ایسی ہو, کان ایسا ہو, جی دانت ایسے ہوں, آنکھیں بادامی ہوں, کبا ہوٹ ایسے ہوں, جسم ایسا ہو, وزن ایسا ہو, بال کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے. ایک نوجوان تھا, اس نے سسرال گیا, سسرال سے مراد جہاں رشتہ دینا تھا. اس نے شرط کی اپنے ہونے والے سسر تھے کہ میں لڑکی کو دیکھوں گا اور پسند آئی تو پھر میں اس سے شادی کروں گا, دیکھوں گا ضرور چہرہ اس کا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آ کے بیٹھ گئے محترم. ایک نقاب پوش لڑکی آئی اور چائے رکھ کے چلی گئی. اس نے کہا یہی صاحبزادی تھی آپ کی؟ کہہ لیں گے جی ہاں. کہہ لیں گے نقاب کیوں نہیں الٹی؟ کہہ لیں گے میری بیٹی نے شرط یہ لگائی تھی کہ اگر لڑکا مجھے پسند آ گیا تو میں اپنی نقاب الٹ دوں گی. لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکی کو دیکھنا ہی ان کا حق ہے. نہیں, دو طرفہ معاملہ ہے, لڑکی کو بھی راضی ہونا چاہیے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دین نہیں دیکھا, اگر تم نے اس کی امانت داری سوشل معاملات نہیں دیکھے, یہ جلدی میں شادی کر دی. اب امام کا جملہ سنیے, اللہ تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. امام کہہ رہے ہیں اگر تم نے دین اور امانت داری سوشل معاملات نہیں دیکھے, یہ جلدی میں دیکھ کے بس اوکے کر دیا, یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا زمین میں اور فساد کبیر بڑی برائی کا سبب بن جائے گا. یہ بڑی برائی سے کیا مراد ہے؟ آج ہمارا سوشل نظام, خاندانی نظام ہمارا تباہ و برباد ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر ان ڈراموں نے پوری کر دی ہے. بیوی ایک ہو دوست چار ہوں, شوہر ایک ہو لذت جوئی جو ہے وہ دوسروں سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ آج کے ڈراموں کا خلاصہ ہے. اچھا توجہ رکھیے گا, یعنی ہم کس نہج میں جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس نہج میں جا رہا ہے. اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے آئمہ کے اقوال کی روشنی میں تو پھر مصیبت عظمیٰ ہمارے سامنے. امام کہہ رہے ہیں تکن فتنۃن فی الارض, زمین میں فتنہ ہو جائے گا, وہ فساد کبیر اور بڑی گمراہی اور تباہی تمہارے دامنگیر ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر کوئی اور تباہی ہمارے دامنگیر ہے؟ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس اعتبار سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اخلاقی اقدار و ویلیوز ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. شادی کے معیارات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. شادی کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم مسلسل جو ہے اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق عزیزان گرامی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ضروری ہے کہ ہمیں ائمہ کی سیرت کی طرف لوٹنا ہوگا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امام کہہ رہے ہیں یہ سوشل مسئلہ ہے، اس کو توجہ دو. اب امام کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قول امام کا نقل کرو، آپ کی خدمت درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسے اوکے کر رہے ہوتے ہیں، اسے لائک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ غلط ہے، پتہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو اوکے کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، فارورڈ کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو. اب دیکھیے امام اس چیز کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے برائی کو برائی کو، اچھائی کو اچھائی کو، بری چیز کو دور کرو، اچھائی کو گلے لگاؤ. یہ قرآن کا قانون ہے، یہ اہل بیت کی سیرت ہے. امام فرمائے من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، جو کسی قبیح برائی کو، قبیح کو برائی کو پسند کرے، توجہ رکھے گا، پسند کرے، کان شریکا فیہ، وہ اس میں شریک ہو جائے گا. استحسن کا اصل مادہ کیا ہے؟ حسن ہے، یعنی اس کو اچھا سمجھے. استحسن کسی چیز کو اچھا سمجھنا در حالی کہ وہ اچھی نہ ہو، مفید نہ ہو، کارآمد نہ ہو، بلکہ مضر ہو، نقصان دہ ہو. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ من استحسن قبیحا، جو کسی قبیح کو اچھا سمجھے گا، خواہ وہ زبان سے سمجھے، دل سے سمجھے، عمل سے سمجھے، کسی بھی طریقے سے تم اس کو اچھا کہو. چونکہ یہ میرے جاننے والے، یہ میرے باس ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، ان کا مثلا میں کام کر دوں گا، یہ ان کی بات کو اوکے کر دوں گا، یہ ان کے ہاں میں ہاں ملاؤں گا. یہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں تعلقات کی بنا پر کسی کے کام کو نہ سراہو، بلکہ حق و حقیقت کی بنیاد پر کاموں کی تعریف بیان کرو. امام کہہ رہے ہیں کوئی شخص کسی برائی کو اچھا سمجھے گا، وہ اس شخص کی برائی میں شریک ہو جائے گا. آج ہم اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بدبختی کا ایک سبب کیا ہے؟ ہم خود برائی نہیں کر رہے ہیں، وہ جو برائی کر رہے ہیں نا اس کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، واہ واہ آسمان لے ایکسیڈنٹ، ماشاء اللہ بھائی بہت خوب. فری فنڈ میں بغیر کسی حل چلائے ہوئے اس کا گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، ہم اس کے گناہ میں شریک ہیں. وہ گناہ کر رہا ہے، ہم شریک ہیں. وہ جسمانی لذت اٹھا رہا ہے، ہم شریک ہیں. توجہ رکھیے گا، امام کہہ رہے ہیں کوئی بھی برائی ہو معاشرے میں، تم اس کو اچھا سمجھو، کہو کہ نہیں اچھی ہے، کرنا چاہیے، مولانا کیا مسئلہ ہے، پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے جناب، یا آپ ہی کو مسئلہ ہے. نہیں، امام کہہ رہے ہیں کوئی بھی برائی ہو اگر اس کو اچھا سمجھو گے، دل سے، زبان سے، ہاتھ و پیر سے، کیونکہ تین مرحلے ہیں، یا دل سے برا سمجھے، یا زبان سے برا سمجھے، یا اپنے عقیدے اور عمل سے برا سمجھے. اگر ان تینوں سے برا نہ سمجھا تم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اوکے چلتا ہے، اتنا تو مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں بھی اس کا فرق چل جاتا ہے، امام کہہ رہے ہیں تم خود بخود اس کے گناہ میں شریک ہو جاؤ گے. گناہ تم نہیں کر رہے ہیں، انجام تم نہیں دے رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ تم جو اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، تم جو اس کو یہ ایکسس دے رہے ہو کہ یہ اس کو یہ کرنا چاہیے، کیا ہوگا؟ تم اس کو گناہ میں شریک ہو جاؤ گے. اب ہم سوسائٹی کو دیکھیں، دوست دوست کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کی برائی میں شریک ہے، دوست دوست کو مشورے دے رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کو، آفس میں، ملازمت میں ساتھ کام کرنے والے اپنے ساتھیوں کو، کتنی ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم خود انجام نہیں دے رہے لیکن وہ ہمارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں، شریک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روایات کہتی ہیں کہ اگر تم اس پہ راضی ہو. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. سنیں اور راضی ہو جائے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے چلتا ہے. یہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں شریک گناہ ہو جاؤ گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب امام ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور خصوصاً یہ مسئلہ جو ہے ایک انتہائی اہم مرحلے میں محرم اور سفر کے مہینے میں ہمارے سامنے آنے والا ہے، جس میں ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، مجالس سنتے ہیں. یہ سننے کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ سننا یا پڑھنا یا دیکھنا مقدمہ بنتا ہے کسی چیز کو لائک کرنے اور اس کو ہضم و سمجھنے کے لیے. ہم کوئی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں جناب مولانا نے، فلاں ذاکر نے، فلاں صاحب نے، فلاں اسکالر نے اچھی بات کہی ہے، وہ مقدمہ بن جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں جو سننے کا مرحلہ ہے اس میں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھو. اب امام کے جملے سنیے، من اصغى الى ناطق فقد ابدا، جو کسی متکلم کے کلام کو، ناطق کے بات کو سنے تو یہ سننے والا اس کہنے والے کا عبد اور بندہ اور غلام بن جاتا ہے. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر یہ گفتگو کرنے والا اللہ کے حکم کے مطابق گفتگو کر رہا ہے تو سننے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت و عبادت کر رہا ہے. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے کر رہا ہے، اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے، اہل بیت کے حکم کے مطابق کلام کر رہا ہے، فقط ابدا ابد اللہ، تو یہ سننے والا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ ابلیس، لیکن اگر یہ بولنے والا پروفیسر، ذاکر، عالم کوئی بھی ہو، بولنے والا اگر زبان ابلیس کی وجہ سے کلام کر رہا ہے تو سننے والا ابلیس کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک دعا ہے جو مفاد الجنان میں لکھے ہوئے ہیں، اللہم ارزقنا التوفیق الطاعۃ وبعد المعصیۃ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلی المستمعین بالاتباع. مستمع کسے کہتے ہیں؟ سننے والا. سننے والا نہیں، توجہ سے سننے والا. مستمع یعنی کسی بات کو توجہ دے کیا کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مستمع، یعنی توجہ سے سننے والا. امام کہہ رہے ہیں تم صرف سننے والے نہیں بنو، توجہ سے سننے والے بنو. کون؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں. یعنی دعا کے ذریعے سے میسج دے رہے ہیں، میرے شیعوں، میرے منتظروں، ہر بات سنو نہیں، توجہ سے سنو، فلٹر لگاؤ. تم گھر میں پروکسی لگاتے ہو کہ بچے یہ سائٹ وہ سائٹ ویب سائٹ نہ دیکھیں، تو اپنے کانوں میں تو فلٹر لگاؤ نا، پروکسی لگاؤ کہ ہر بات نہیں سنو، توجہ سے سنو، ایسے ہی ڈال لو. آپ کو پتا ہوتا کہ دودھ اچھا نہیں آ رہا تو چھان کے پیتے نہیں پیتے، پانی کو ابال کے پیتے نہیں پیتے. جی واٹس ایپ پہ کوئی کلپ چل گیا، فلاں دودھ کے ڈبے میں، فلاں جوس کے ڈبے میں کیڑے آ گئے، تو اب آپ چیک کر کر کے پیتے جناب، کہیں یہ والا تو نہیں، وہ والا تو نہیں. تو جب حفظان صحت کے اصولوں کے لیے ہر چیز کو چیک کر رہے ہیں، تو حفظان سے ایمان کے اصولوں کے لیے ہر بات جو کان میں جا رہی ہے اس کو چیک کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے جالی اور در حقیقت چھاننے کا عمل کیوں انجام نہیں دیتے؟ مستمع کہتے ہیں توجہ سے سننے والا. اچھا دیکھیں، تین حالتیں ہیں عربی زبان میں. ایک ہے کان میں آواز کا آنا، ایک ہے توجہ سے سننا، اور تیسرا ہے اپنے دل کو اس آواز کے سپرد کر دینا. کان میں آواز آ رہی ہے گناہ نہیں ہے جب تک آپ کی توجہ نہیں ہے. گانے کی آواز، غیبت کی آواز، بری آوازیں اطراف و کنار سے آتی ہیں، آنے دیں، توجہ نہ کریں. جہاں آپ نے توجہ دی نا، اور پھر آپ کا دل ادھر بہہ گیا، بہہ گیا اس کو کہتے ہیں اصغا. اصغا یعنی کسی بات کے پیچھے دل کا بہک جانا, بہ جانا. من اصغا الی ناطق, جس نے کسی بھی بولنے والے کی بات کے پیچھے اپنے دل کی مہر ڈھیلی کر دی. جاؤ, اس نے چار نعرے لگوائے, چار نعرے لگا کر جنت جنت میں پہنچا دیا, آپ خوش ہو گئے, ارے بھائی کیا ذاکر صاحب ہیں, کیا مولوی ملا ہے, ایسی زبردست بات کر دی, دل بہ گیا. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے, اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بول رہا ہے, تو تم اللہ کی عبادت کرنے والے اس کے توسل سے, اور اگر وہ شیطان کی زبان بول رہا ہے تو تم شیطان کی عبادت کرنے والے. عزیز نے کہا میں نے کہا یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے بہت زیادہ, وہ ہے ایام عذاب. بہت سارے بولنے والے ہیں, یہاں پر فلٹر ہونا چاہیے. یہ دروازہ ہے عقل کے لیے, جس طرح آنکھیں دروازہ ہیں زبان دروازہ ہے, اسی طرح کان سماعت دروازہ ہے عقل کے لیے, کہ جو آپ کے ایمان کا حصہ بننے جا رہا ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں کہ توجہ کرو ہر سننے والے کی, ہر کہنے والے کی آواز کے پیچھے اپنے دل کو مت جانے دو. کیا ہوگا, اگر بولنے والا اللہ کے حکم کے مطابق بولے گا تم اللہ کے بندے ہوگے, اور اگر شیطان کے حکم کے مطابق بولے گا تو تم شیطان کی عبادت کرو گے. بس ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے, ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کس نیت سے کہہ رہا ہے, یعنی کیوں کہہ رہا ہے یہ بات, کیوں گمراہ کر رہا ہے. دیکھیے اب امام کس لیول پہ جا کے بتا رہا ہے, اگر معاشرے کا ہر فرد اس طریقے سے سوچے اور عمل کرے, کیا ایسے لوگوں کی دال گل سکتی ہے کہ جو دنگا فساد لڑائی جھگڑا اور غلط عقائد کا فروغ چاہتے ہیں معاشرے میں؟ ہرگز نہیں. ہر شخص اپنے کانوں کو بند کہے گا جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جائیے, اسے لا محالہ خاموش ہونا پڑے گا. ہماری خاموشی اس کی جرات کا سبب بنتی ہے. امام کہہ رہے ہیں لہذا ضروری ہے کہ اپنے کانوں کے لیے, وہ کان جو دروازہ ہے تمہارے ایمان کے لیے, کہ جو باتیں تم اپنے وجود میں اور اپنے من میں ڈال رہے ہو اس کو چیک کرو کہ وہ تمہارے ایمان کے لیے مضر صحت تو نہیں ہے, تمہاری ایمانی سلامتی کے لیے درست ہے یا نہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب امام نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کرو, نیکی کرنے سے کیا ہے زندگی بڑھتی ہے. امام فرما رہے ہیں موت الانسان بالذنوب اکثر من موتی بالاجل, لوگ اپنے وقت مقررہ سے پہلے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں. آج جو ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے, گناہ. گناہ کو کسی کھاتے میں نہ لینا, خدا کی مخالفت کو نادیدہ لینا. اچھا خدا حرام ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھے اچھے گھرانوں میں شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے, حرام کام کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں ہوتا ہے, شادی کے مسئلے میں سب کی کایا پلٹ جاتی ہے, حلال حرام سب مکس ہو جاتا ہے. ارے مولانا شادی ہو رہی ہے, کوئی مجلس آزاد تھوڑی ہے, بچی نے اگر میک اپ کر لیا, بال کھول لیے, تنگ کپڑے پہن لیے, ہاتھ اور بدن کے مختلف اعضاء نظر آ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے, توجہ رکھیے گا. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گناہ کر رہے ہو یہ تمہاری موت کو تمہاری موت کے پہلے لے کر آنے والے ہیں, موت کے وقت سے پہلے لے کر. موت الانسان بذنوب, گناہوں کو انجام دے کر انسان موت کو دعوت دے رہا ہے. اکثر من موتہ بالاجل, وہ جو مدت مقرر ہے تمہاری اس سے پہلے تم کہہ رہی آ موت کی بیل مجھے مار, وہ یہی ہو رہا ہے. مختلف گناہ جو ہم کر رہے ہیں, خصوصاً وہ گناہ جو نئے نئے گناہ کر رہے ہیں, اور پھر امام فرما رہے ہیں وہ حیاتہ, یعنی انسان کی حیات بالبر اکثر من موتہ بالعمر, اور انسان کی حیات در حقیقت اس کی عمر جو لکھی گئی ہے اس سے زیادہ ہے. کب, کہ جب وہ نیک اعمال انجام دے. توجہ کیجیے گا, یعنی نیک اعمال کی انجام دہی نیچر کے قوانین کو چینج کر سکتی ہے اعمال کی انجام دہی. سورہ نے اٹھا کے پڑھیے, فقلتو استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے کہا ان سے کہ استغفار کرو, تمہارا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے. حضرت نوح کہہ رہے اپنی قوم سے, یرسل السماء علیکم مدرارا, مسلسل بارش نازل کرے گا تم پر, یعنی نیچر چینج ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا, اور مدد کرے گا تمہاری, ہیلپ کرے گا تمہاری, کون؟ اللہ اپنے بندوں کی. بِأَمْوَالٍ اموال, وَبَنِينَ اولاد, کے ذریعے سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ, اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا. یعنی نیچر چینج ہو جائے گی. نیچر سے مراد عالم طبیعت, نظام کائنات. یعنی خدا کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے, توبہ استغفار کرو, آسمان کے بند دروازے تمہاری کھول دیے. یہ قحط سالی کیوں ہیں؟ یہ رحمت کے بادل آ رہے ہیں اور برس نہیں رہے, یہ کالی گھٹائیں آئیں اور بن برسے چلی جائیں, یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. امام کہہ رہے ہیں کہ لوگ گناہوں کی وجہ سے در حقیقت, عزیزان گرامی, یہ جو ہم نے حلال حرام کو بہت ایزی لے لیا ہے, بہت آسان لے لیا ہے, بے پردگی ہو بہت آسان, گانا ہو بہت آسان, مومن و مسلمان کی ایزا اور اذیت ہو بہت آسان, پانی پینے سے بھی زیادہ جو ہے ہم حرام کو اہمیت دیتے ہیں. مسلمان مسلمان کو قتل کرے بہت آسان, ایزی لے رہے ہیں ہم, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. عزیز گرامی, یہ تہمتیں, غیبتیں, نفرتیں, عداوتیں جو ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, کیا اس کے باوجود بھی ہم یہ توجہ کریں کہ خدا ہم پر رحمت نازل کرے؟ اس گند بھرے دل میں, اس نفرت اور عداوت بھرے قلب میں اللہ اپنی رحمت نازل کرے؟ یہ پاکستانی معاشرہ ہمارا کیا ہو گیا؟ ہم بھی پاکستانی معاشرے کا حصہ ہیں. لہذا جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, ہم اصلاح نہیں کریں گے, ہم چینج نہیں لائیں گے, ہم نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے مولانا پورے معاشرے کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آپ بسم اللہ کیجئے, آپ قدم اٹھائیے, آپ اسٹارٹ تو لیجئے, دوستی کیجئے اچھے لوگوں کے ساتھ, قرابت داری اختیار کیجیے نیک لوگوں کے ساتھ, گروپ بنائیے, ٹیم ورک بنائیے, خدا اس میں کیا ہے برکت پیدا کرے گا. امام کہہ رہے ہیں کہ ذنوب کی کثرت کی وجہ سے انسان اپنی موت کو پہلے لے آتا ہے, اور نیک اعمال, بر, نیکی کی وجہ سے انسان اپنی موت کو, اپنی زندگی کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. پہلے زمانے کے لوگ کیوں عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھیں؟ اس کی وجہ یہ کہ نیک اعمال کرتے تھے, نیکیاں کرتے تھے, خیر خواہی کرتے تھے, کام آتے تھے, جو کچھ بھی ہوتا تھا اسی میں سے خرچ کرتے تھے. آج ہمارے پاس ہوتا بھی ہے, گنجائش بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم خرچ کرنے کی تیاری, تو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ چینج لائیں تو پھر ہمیں امام کی سیرت پر چلنا ہوگا. اور آخری روایت عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کروں, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر شخص کامیابی چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہ رہا ہے, گھر میں کامیابی, آفس میں کامیابی, تعلیم میں کامیابی, شادی میں کامیابی, کاروبار میں کامیابی, زندگی کے جس مرحلے میں, کوئی اسٹوڈنٹ ہے آپ میں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں, کوئی شادی کے مرحلے میں شادی کے مرحلے میں, کوئی تجارت کر رہا ہے تجارت کے مرحلے میں, زندگی کے جو بھی مرحلہ آپ کے سامنے ہے آپ اس میں کامیابی چاہتے ہیں. تمام کہہ رہے ہیں ہاں میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے. بنیادی اصول کامیابی کا, راز کامیابی, سر اور فوز امام بتا رہے ہیں کیا ہے. یہ اجلت پسندی, جلد بازی, فیصلے کرنا, یہ کیا ہے, اسے اپنی زندگی سے ریموو کر دیں. حدیث میں ہے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو رک جاؤ, اذا هممت بامر فتدبر, غور و فکر کرو, سوچو اس کا انجام کیا ہوگا, مشورہ لو دو چار لوگوں سے, پڑھے لکھے دیندار لوگوں سے مشورہ لو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر تمہیں انجام اچھا نظر آ رہا ہے کرو، برا اور گناہ ہے چھوڑ دو، کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ پہلی چیز تو یہ، اس اجلت پسندی کو جلدی جلدی کرو 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 بھاگو دوڑو، یہ کیا ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، خواہ وہ فکر میں جلد بازی ہو یا عمل میں ہو۔ اب ظاہری بات ہے جو رات کو دیر سے سوئے گا صبح دیر سے آنکھ کھلے گی تو جو ناشتے کا ٹائم ہے وہ کم ہوگا، جو آرام سے کرنے کا وقت تھا وہ بہت جلدی جلدی گزرے گا، سارے کام جو لیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فکر میں بھی ہو جلد بازی، فیصلے کے وقت وہ بھی اور عمل میں بھی، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ امام فرما رہے ہیں کہ من لم یعرف الموارد اعیته المصادر، جو کسی کام کو انجام دینے سے پہلے غور و فکر نہ کرے، اینالائز نہ کرے، تجزیہ نہ کرے، سوچ نہیں، اچھا ٹھیک ہے چلو جی کر لو، چل چلاؤ کی دنیا، چل چلاؤ کی دنیا، یہی یہ جے ڈاٹ کا اشتہار آ گیا، یہ فلاں پھل کا ناز کی لون آ گئی، یہ فلاں آ گیا، چلو جی پوری قوم اسی پہ لگی ہوئی ہے، جناب یہ برینڈ ہونا چاہیے، وہ برینڈ ہونا چاہیے، خود اپنے عقل سے کچھ نہیں سوچنا، اور ٹی وی اور یہی کرتا ہے، کاذب خواہشات کو ہمارے اندر جنم دیتا ہے، جھوٹی خواہشات بناتا ہے، پھر اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جناب یہ دیکھیے۔ مثلاً اگر اس کو کسی دودھ کا اشتہار دینا ہے اور دودھ کے ڈبے کا رنگ سبز اور ہرا اور گرین ہے تو وہ جو اشتہار دکھائے گا آپ کو، اس میں زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں آ رہی ہوں گی وہ گرین کلر کی ہوں گی۔ جیسے ہی آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں گے آپ بار بار اس گرین کلر کو دیکھ چکے ہوں گے، آپ کی نگاہیں ڈائریکٹ جو ہے اس ڈبے پہ جائیں گی جس کا اشتہار انہوں نے پیش کیا تھا۔ کسی شربت کا اشتہار مثلا سرخ رنگ کا ہے، اس کا جو اشتہار بنے گا اس میں ریڈ کلر کی تھیم زیادہ استعمال کی جائے گی، تاکہ لا محالہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے لا شعور میں وہ ریڈ کلر کی تھیم چلتی رہے۔ کوکو کولا کا اشتہار بنے گا اس میں ریڈ کلر کی تھیم ہوگی، ملک پیک کا اشتہار بنے گا اس میں فلاں قسم کی ہوگی، کوئی اور اشتہار بنے گا اسے فلاں قسم کی تھیم استعمال کی جائے گی، تاکہ آپ کے لا شعور بیٹھے۔ آپ جیسے ہی اسٹور میں گئے ادھر ادھر دیکھنے بجائے لا محالہ آپ کی نظریں اور اندر سے ایک آواز آئے گی ریڈ کلر، اور جا کے کاذب خواہشات پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ بھرے، ان کا کاروبار چلے۔ عزیزانی گرامی، امام کہہ رہے ہیں کہ کاموں کو انجام دینے سے پہلے موارد کو سوچو۔ من لم یعرف الموارد، موارد مورد، مورد کسے کہتے ہیں، ورود، ورود یعنی انٹرنس، یعنی داخل ہونا، کسی بھی کام میں انٹرنس سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے سوچو، فکر اختیار کرو، ذہن کے دروازوں کو کھولو تو کچھ سمجھ میں آئے تمہیں۔ من لم یعرف الموارد، اگر تم نے مورد کو نہیں دیکھا، دروازے کو نہیں دیکھا، تو کہتے آیت المصادر، تو یہ جو واقعات ہیں نا جو ہم جن کو فیس کر رہے ہیں، ان تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہماری پلاننگ، ہماری زندگی، ہماری شادیاں، ہمارے تعلقات، ہمارے ڈیسیجنس، ہمارے فیصلے، جو کچھ بھی ہیں، اجلت، جلد بازی پہ مبنی ہیں، ذاتی فائدے پہ مبنی ہیں، دور رس نگاہی نہیں ہیں، خیر اندیش نہیں ہیں۔ عزیزانی گرامی، اہل بیت چاہتے ہیں دور رس نگاہیں، خیر اندیش بنیں، حقیقت معاملہ کو دیکھیں، اور اگر یہ صفت ہم نے پیدا نہ ہوئی کہ ہم بار بار، اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے مولانا کیسے یہ صفت پیدا کریں اپنے اندر، یہ صفت کیسے اندر پیدا کریں، کیا ایک ہی چھلانگ میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، ایک جگہ آپ عمل کریں گے، ایک جگہ ٹھوکر کھائیں گے، گریں گے، اٹھیں گے، آہستہ آہستہ آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آج سے کوشش کریں کہ صبح جو کام کرنے ہیں رات میں ان کی پلاننگ کریں، پیپر پہ لکھیں جو صبح آپ نے کام کرنے ہیں، کہاں کب جانا ہے، چار کام کرنے، چار کام کو لکھیں، ہر کام کو کتنا وقت دینا ہے آپ نے، لکھیں پیپر پہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ پلاننگ جو ہے آپ کو خطاؤں سے بچائے گی۔ لیکن اگر صبح اٹھے ہڑبڑا کے اٹھے اور جناب گھوڑ چال شروع ہو گئی اور پھر جو سامنے آ رہا ہے، جو چیز آ رہی ہے، جی اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خیرات بٹ رہی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ اسٹور جاتے ہیں، جو چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے ہاتھ گرا گرا کر جو ہے وہ باسکٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہے یہ خیرات میں بٹ رہی ہے یا پتہ نہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم جو ذہن کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں نا وہ ایسے ہی کر رہے ہیں. ہر چیز جو نظر آ رہی ہے چلو جی ذہن میں آ جاؤ, چلو جی سوار ہو جاؤ, چلو جی زندگی کا حصہ بن جاؤ, اور پھر یہی چیز جو ہے ٹیوننگ کے وقت ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہے. بھائی اس باڈی کو تو ٹیوننگ کی ضرورت ہے نا, جو الا بلا ایرے غیرے کی ہر چیز ہر بات ہر نظریہ ہر چیز ڈال لی تو اب اس ٹیوننگ میں بھی مسئلہ ہوگا. اب جب ٹیوننگ میں مسئلہ ہوگا تو ٹائم لگے گا. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک ٹائم ہے اس پہ ٹیوننگ ہونی ہے آپ کی موٹر سائیکل گاڑی کی, اور ٹیوننگ نہ کرائیں تو کیا ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. ہم جو ہر چیز اپنے ذہن و قلب میں ڈالے جا رہے ہیں سوار کیے جا رہے ہیں کیا ہوگا عزیزانی کرام, توجہ کیجیے گا. ہم اپنے ساتھ حشر کیا کر رہے ہیں, اصل میں ہمارا حشر ہونے کیا والا ہے. امام کہہ رہے ہیں تمہارے حشر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم بے جھڑک کود جاتے ہو. اقبال کا شعر بے جھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق, تقریباً یہی شعر ہے. اور ہم بھی بے جھڑک کود جاتے ہیں ہر چیز میں بغیر سوچے سمجھے. امام کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کودنا جو ہے تمہاری بدبختی اور تمہاری ہلاکت و نابودی کے سبب بنے گا. عزیزانِ محترم جلد بازی کو اپنی زندگی سے نکالیں. فیصلوں کے لیے سکون چاہیے, آرام ذہنی چاہیے, تمام پہلوؤں اور جوانے پہ نظر چاہیے, تب جا کر انسان کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. اپنی عقل سے سوچئے, بزرگوں سے بڑوں سے پڑھے لکھوں سے دیندار افراد سے مشورہ کیجئے, اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد کہہ کر کام کا آغاز کیجئے. اگر آپ نے توجہ کی تو پھر آپ کو آپ کی نیک نیتی کی بنا پر اللہ ہدایت کرے گا, لیکن اگر توجہ کے بغیر کام میں کود گئے اللہ نے ذمہ داری نہیں لی. کہا کہ یہ عقل جو دی ہے, دو آنکھیں دو کان, یہ زبان جو دی ہے ان کو استعمال کرو. شادی کا مرحلہ ہو اس میں استعمال کرو, کاروبار کا مسئلہ ہو اس میں استعمال کرو, سبجیکٹ کے انتخاب کا مرحلہ ہو اس میں استعمال کرو, کس یونیورسٹی میں جاؤں اس میں استعمال کرو. کیونکہ میرے پاس تو کیسے زیادہ مولانا ہی بیٹھے ہوئے ان کے بعد میں مولانا استخارہ دیکھتے ہیں فلاں یونیورسٹی میں جاؤں کہ نہیں جاؤں. ارے بھائی عقل استعمال کرو, کسی پروفیسر سے پوچھو. اب مولوی کو کیا پتا کہ آکسفرڈ کی مثلا زیادہ اچھی ہے کہ لندن کی زیادہ اچھی ہے کہ امریکہ کی زیادہ اچھی ہے. اور مولوی کو تو نہ میں گیا ہوں نہ مجھے پتا ہے, نہ مجھے پتا کہ سبجیکٹ کیا کیا ہوتے ہیں, کیا کیسا مسٹر ہوتا ہے, کیا فیس ہوتی ہے. مولانا آپ استخارہ بتا دیجیے. خب بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, آپ خود سوچیں. مولانا یہ استخارہ لڑکی اچھی ہے یا اچھی نہیں ہوگی کیا ہے. خوب یہ استخارہ نہیں پتا کہ اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی, اللہ کہے کرو یا نہیں کرو کافی ہے. عقل استعمال کرو, جو بھی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے کریں. یہ امام کی چند احادیث تھیں جن کو خدا نے کون ہما صادقین, سچوں کے ساتھ ہونا ہے, ایسے سچوں کے ساتھ ہونا ہے, اس عمل کے ذریعے سے سچوں کے ساتھ ہونا ہے ہمیں. جلد بازی کو نکالنا ہوگا, قرآن و اہل بیت کو اہمیت دینی ہوگی, فیصلے کے وقت سکون و آرام سے زندگی بسر کرنی ہوگی, دوسروں کا برا نہیں چاہنا, دوسروں کے لیے برائی کو مائنس کر دیں, نکال دیں دلوں سے. یاد رکھیے گا ہم دوسروں کے بارے میں جتنی منفی سوچ اختیار کریں گے اتنا ہی لا محالہ ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. ابھی نفسیات سے یہ بات طے ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, وقت کافی ہو گیا. اب مصائب کی طرف آتا ہوں. عزیزانِ گرامی واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو. یہ نو امام کی کچھ احادیث تھیں جو سوشل لائف سے متعلق تھیں, اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان احادیث پہ عمل کریں. اور خصوصاً 14 اگست آنے والی ہے, جشن آزادی ہے, یوم آزادی ہے, پاکستان کا قومی دن ہے. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک و ملت کے لیے پیار و محبت سے جو بھی اس ملک کا باشندہ ہے اس کے ساتھ مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں. خصوصاً ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے جن کے خون میں, جن کی گٹھی میں حب الوطنی ہے, اس ملک بنانے والے شیعہ ہیں. توجہ, قائد اعظم اسماعیلی تھے, شیعہ ہوئے, تو قائد اعظم کو اسماعیلیت سے شیعہ 12 امام تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہونا چاہیے، کوئی جنریٹر ہونا چاہیے جو قائد اعظم سے، یہ کہ بظاہر قائد اعظم سیکولر مائنڈ تصور کیے جاتے ہیں، لبرل تصور کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا لبرل آدمی ہے جو شش امامی تھا، اپنی زندگی میں 12 امامی مذہب اختیار کرتا ہے، اور قائد اعظم کو وہ لیٹر بمبئی جماعت کے پاس موجود ہے جس میں قائد اعظم نے لکھا ہے کہ میں اب 12 امامی شیعہ ہونا چاہتا ہوں اور ہو گیا ہوں۔ ایک شش امامی شیعہ کو ایک 12 امامی شیعہ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی پیچھے سے دھکا دینے والا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی پیچھے سے سورس ہونی چاہیے جو کہے کہ تو 12 شش امامی ہے تو 12 امامی ہو جا، تو کیسے لیبرل ہو سکتا ہے یہ شخص؟ تو بنانے والے شیعہ ہیں، مال خرچ کرنے والے شیعہ ہیں، ہمیں بحیثیت شیعہ اپنے رول کو انجام دینا ہے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہندو اور سکھ بھائیوں کے ساتھ مل کر، جو اقلیتیں ہیں، جو پاکستان کا باشندہ جسے پاکستانی ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم ترحقیق اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سوچیں، سمجھیں، قانون کی پیروی کریں۔ عزیزان گرامی، یہی اہل بیت کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی گویا امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس نہج میں اپنی زندگی بسر کرو، اور پھر امام کی پوری زندگی، یہ 25 سالہ زندگی علوم آل محمد کی ترویج میں، ثقافت اسلامی کی ترویج میں گزر گئی۔ کہ روایت میں لکھا ہے کہ شہادت کے وقت سب سے کم سن ترین امام امام جواد علیہ السلام ہے۔ یہ وہ امام ہیں جن کے لیے امام رضا نے فرمایا، میرا مولود بیٹا عالم اسلام کا سب سے بابرکت ترین مولود ہوگا۔ بڑی عمر تک، ایک عمر تک امام کی اولاد نہیں تھی، لوگ تانے دیتے تھے، ابتر کہتے تھے، رسول اللہ کو ابتر کہا، امام رضا کو بھی ابتر کہا۔ یہ اولاد ہے، نسل امام کو منقطع ہو گئی، امام کو معلوم تھا، امام کا عنقریب میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بابرکت ترین مولود ہوگا۔ اور اس حد تک کہ امام کے اپنے رشتہ دار ولادت کے بعد بھی امام رضا اور امام جواد کے درمیان باپ اور بیٹے کے رشتے کی نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شبہات ایجاد کرتے ہوئے نظر آئے گی، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا چہرہ نہیں ملتا، اس قسم کی باتیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، نہ ہونے پر بھی تانے، ہونے پہ بھی تانے، لیکن خداوند عالم نے امام نحوم کے ذریعے سے دوبارہ سے در حقیقت لوگوں کے لیے، ولا خدا کے لیے تو مشخص تھا، خداوند عالم نے نسل امامت کو جاری و ساری فرمایا، جس کے لیے امام نے کہا یہ مولود بابرکت ترین مولود ہے۔ اور پھر امام کے مناظرے، امام کی کوشش، امام کی کاوش، امام کے علمی کارنامے، یہ سب اس بات کا سبب بنے کہ آہستہ آہستہ امام در حقیقت زمانے کو امام مہدی کے انقلاب کے لیے تیار کرنا چاہتے۔ یحییٰ بن اقسم چیف جسٹس ہے بادشاہ کا، ایک مسئلہ پیش آیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، علماء اہل سنت موجود ہیں، کہا کہ فتویٰ دیجئے، علماء اہل سنت نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، کلائی سے، سب نے فتویٰ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ بتائیے، کم سنی کا زمانہ ہے۔ امام نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ نہیں کٹے گا، انگلیاں کٹیں گی، ہتھیلی باقی رہے گی۔ ادھر سے سارے علماء اہل سنت کھڑے ہو کر، یہ کیا خدا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹو؟ امام نے کہا صحیح ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کا اطلاق یہاں سے نہیں، یہاں سے ہوگا۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل یہ کہ ہتھیلی ان سات اعضا میں سے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے سجدے میں رکھی جاتی ہیں، اس کے لیے خدا نے کہا کہ مساجد سبعہ اللہ کے لیے ہیں، لہذا حق نہیں ہے کسی کو کہ ان سات اعضا میں سے کسی اعضا کو کاٹے، اس بنا پر چور کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ اور امام کی یہ دلیل قبول کر لی گئی، اور اسی قسم کے بہت سارے واقعات، حتیٰ کہ خلافہ کے لیے بہت ساری احادیث جو نقل کی گئی تھی، امام نے صبر و تحمل سے ان کا جواب دیا۔ ان انتہائی صبر و تحمل سے ان کے جواب دیا. خلفاء کے فضائل بیان کرتے تھے کہ مثلا خلیفہ اول ایسا تھا، خلیفہ دوم ایسا تھا، اگر وہ نہیں ہوتے رسول اللہ تو پھر ان پر نبوت نازل ہو جاتی اور وہ بزرگوں کے سردار ہیں اور وہ روز قیامت جنت میں مثلا چراغ ہوں گے جس سے روشنی ہوگی. امام نے ایک ایک کا جواب دیا ہے، امام نے ایک ایک شبہے کا جواب دیا انتہائی خوش لوسوبی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دوسروں کے مقدسات کا احترام کا خیال کرتے ہوئے. امام رضا کی، امام جواد کی محبوبیت بڑھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ امام کو زہر دیا جائے. تین واقعات نقل کیے گئے ہیں. ایک واقعہ یہ کہتا ہے کہ امام کو کھانے میں زہر دیا گیا، دوسرا واقعہ یہ کہتا ہے ایک خاص قسم کے شربت میں زہر دیا گیا، جو ٹھنڈا شربت تھا جو امام کے پاس لے کے گئے. امام سے کہا آپ پیئے، تو انہوں نے کہا میں پی لوں گا، کہا کہ نہیں اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی، آپ ابھی پیئے. تیسرا قول یہ ہے کہ انگور کے دانوں کو مسموم کر کے امام کی زوجہ کے ذریعے، ام فضل کے ذریعے سے یہ زہر دلوایا گیا، اور مشہور ترین قول یہی ہے کہ انگور کے ذریعے سے. اور جب 18 یا 19 دانے لکھے گئے ہیں امام کی خدمت پیش ہوئے، جب امام نے تناول فرمایا امام کو احساس ہوا اور امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. اس کے بعد ام فضل رونے لگی. اب اس کا رونا شاید دکھاوے کے لیے تھا. امام نے کہا روتی کیوں ہے، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. اور ایک روایت میں ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے ام فضل نے کچھ خواتین کو جمع کیا، یہ ہل ہلا کر رہی تھی، شور کر رہی تھی تاکہ امام کے گریے کی صدائیں حجرے سے باہر نہ جا سکیں. زہرا کی کمائی کیسے لوٹ رہی تھی، توجہ کر سکتے ہیں. کبھی میدان کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سے کمائی لوٹی گئی؟ کبھی شہادت کے بعد حسن سبز قبا کے جنازے پر تیر برسا کے کمائی لوٹی گئی؟ کبھی حسین کے جسد عطر سے لباس کو اتار کر یہ کمائی لوٹی گئی؟ اور کبھی تلوار سے اور کبھی زہر دے کر یہ کمائی لوٹی گئی؟ عزیز گرامی، میرا نوا امام تڑپ رہا تھا، درد و ارضیت میں مبتلا تھا، خواتین شور کر رہی تھی تاکہ امام کی آواز گریا باہر نہ جائے، کوئی مدد کے لیے نہ آ سکے. حضر اللہ، میں ہاتھ جوڑ کو امام علی نقی آپ خوش نصیب ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے غسل و کفن دیا، امام کے چاہنے والے موجود ہیں، امام کے شیعہ موجود ہیں، جنازہ بڑی شان سے اٹھا، اللہ اکبر، دادا کے پہلو میں، کاظمین میں، جوادین میں آپ کو آپ کی تدفین ہوئی ہے. مولا آپ نے یقیناً صبر کیا ہوگا، مولا آپ نے نبی امام کے جسم کی پیلاہٹ دیکھی ہوگی جو زہر کی وجہ سے جسم میں پھیل گئی تھی، لیکن مولا کوئی کوڑے مارنے والا نہ تھا، کوئی تماچے مارنے والا نہ تھا، کوئی لاشوں کا پامال کرنے والا نہ تھا. ارے مولا ذرا کربلا آ جانا، ایک بیٹا ہے جو غربت کے عالم میں بابا کے جنازے پہ آیا ہے، اور غربت بھی کیسی غربت ہے، قبر میں لٹا دیا. طریقہ یہ ہوتا ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے. ارے حسین غریب کو کفن کہاں نصیب ہوا جو بندے کفن کھولتے، ارے سر اقدس کہاں تھا جو بابا کا دیدار کرتے. اے عزیزہ نگرامی، بس جب 11 محرم کو قافلہ چلا، ہاں عزیزہ نگرامی، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں محرم سے 40 دن پہلے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر لو تاکہ خدا غم حسین میں تمہیں رونے کا رزق عطا کرے. ارے بوئے محرم آ رہی ہے، بوئے غربت آ رہی ہے، زہرا کے گلستہ کے لٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. 11 محرم کو قافلہ چلا، سید سجاد نے دیکھا، ارے بابا کا جنازہ رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، سید سجاد نے کہا پوپی اما ان آدا کے لاش دفن فرزند رسول کا. اللہ 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 اللہ
علی القوم الظالمین وصی علم الذین غلام و یمن قلبین قبول بار اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمیں اہل بیت کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آزادی کے تمام جشن تحریک آزادی کے تمام شہداء مرحومین کی، ہمارے شہداء مرحومین کی بخشش فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعمال میں شریک فرما، ایک مرتبہ سورہ علم شہداء پاکستان شہداء آزاداری کی تلاوت فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔